مولانا فصل اور وصل کا باب ہم نے شروع کیا تھا. صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ دو جملے ہوں تو پہلے جملے کے لیے محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہیں. اگر محل اعراب ہے اور ثانی کو بھی آپ اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وصل کریں گے, بشرطے کہ ان دونوں میں کوئی مناسبت ہو. دونوں میں کیا ہو؟ دونوں جملوں میں کوئی مناسبت ہو. اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی آپ ثانی کو شریک نہیں کرنا چاہتے, تو پھر کیا کریں گے؟ فصل کریں گے. پھر اگر جملہ اولا کے لیے محل اعراب نہیں ہے تو پھر دیکھیں آپ دونوں میں ربط واو کے علاوہ کسی اور حرف عطف سے دینا چاہیں گے یا دینا نہیں چاہیں. اگر واو کے علاوہ کسی اور حرف سے آپ ربط دینا چاہتے ہیں تو آپ ربط دے دیں, کیونکہ وہاں پر جہت جامعہ کا ہونا ضروری نہیں, فائدہ پھر بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر ایسا نہ ہو, یعنی واو کے علاوہ کسی اور سے آپ ربط دینا نہیں چاہتے, تو پھر دیکھیں کہ ان دونوں کہ یہ جو پہلا جملہ ہے اس کے لیے کوئی خاص حکم تو نہیں, ایسا حکم جس کا آپ ثانی کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتے. اگر جملہ اولا کے لیے کوئی ایسا خاص حکم ہے جو آپ ثانی کو نہیں دینا چاہتے تو پھر بھی کیا کریں گے؟ فصل کریں گے, کیونکہ اگر آپ نے وصل کر دیا پھر تو وہ حکم وہم پڑے گا کہ اس کو بھی دیا گیا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی یا تو اولا کے لیے کوئی حکم ہی سرے سے نہ ہو, یا حکم تو ہو لیکن آپ ثانی کو بھی اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شریک کرنا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں پھر وہاں پر چھ صورتیں بنیں گی بھائی. یا تو ان دونوں جملوں میں کمال اتصال ہوگا, یا دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہوگا, یا ان دونوں جملوں میں شبہ کمال اتصال ہوگا, یا شبہ کمال انقطاع ہوگا, یا توسط ہوگا. یعنی نہ تو کمال اتصال ہوگا نہ کمال انقطاع ہوگا. کتنی ہو گئی صورتیں؟ پانچ. اور چھٹی یہ کمال انقطاع پھر دو قسم پر ہے بھائی, یا تو کمال انقطاع مع ایہام ہوگا یا بلا ایہام. بلا ایہام کا یہ معنی کہ وہاں پر کمال انقطاع ہے. کمال انقطاع کس چیز کو چاہتا ہے؟ فصل کو چاہتا ہے. آپ فصل کرتے ہیں اور خلاف مقصود کا وہم بھی نہیں پڑتا, تو اس کو کہتے ہیں کمال انقطاع بلا ایہام. اور اگر خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مع ایہام. تو یہ چھ صورتیں. ان چھ میں سے کمال انقطاع کے اندر بھائی, کمال انقطاع میں کیا کریں گے؟ فصل کریں گے. اس لیے کہ دو جملوں میں جب کمال انقطاع ہے تو پھر فصل ہی کریں گے, کیونکہ وصل تو مناسبت بتلاتا ہے بھائی. واو کے ساتھ جب آپ عطف کرتے ہیں تو کیا بتلاتے ہیں؟ دونوں میں, حالانکہ دونوں میں کمال انقطاع ہے. اور یا دو جملوں میں کمال اتصال ہوگا, اور کمال اتصال کی صورت میں فصل کریں گے, وصل نہیں کریں گے. اس لیے کہ اس صورت میں کیا لازم آئے گی؟ خرابی عطف علی نفسی ہی لازم آئے گا, حالانکہ عطف علی نفسی ہی تو درست نہیں ہے. اور شبہ کمال انقطاع کا وہی حکم ہے جو کس کا ہے؟ کمال انقطاع. اور شبہ کمال اتصال کا وہی حکم ہے جو کمال, کیونکہ جو چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اس کے لیے وہی حکم ہوتا. ایک توسط رہ گیا اور ایک وہ جملہ رہ گیا جن میں کیا ہو؟ کمال انقطاع مع ایہام, وہاں پر وصل کریں گے. وہاں وصل. اس کے بعد انہوں نے آپ کو کمال انقطاع کی صورتیں بتلائیں تھیں بھائی. کمال انقطاع دو جملوں میں کیسے تھا کہ پہلا لفظاً معنی خبر تھا, ثانی لفظاً معنی انشاء تھا. تو خبر اور انشاء ہونے کے لحاظ سے دونوں جملوں میں اختلاف ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کمال انقطاع ہے, فصل کرتے ہیں. یا لفظاً مانن تو انقطاع نہیں ہے لیکن مانن کیا ہے انقطاع ہے جیسے مات فلان رحمہ اللہ تو مات خبر رحمہ اللہ بھی خبر لیکن رحمہ اللہ لفظاً خبر ہے مانن کیا ہے انشاء ہے تو صرف مانن اختلاف آیا تو یہ بھی مثال ہے کس کی کمال انقطاع کی اور یا پھر دونوں ہیں تو خبر لیکن دونوں میں کوئی جہت جامعہ نہیں جب جامعہ نہیں نہ مسند کے اعتبار سے کوئی تعلق نہ مسند الیہ کے اعتبار سے کوئی تعلق تو دونوں میں کیا ہے کمال انقطاع ہے یا دو جملوں کے اندر کمال اتصال ہوگا کمال اتصال کی تین ہی صورتیں انہوں نے آپ کو بتلائیں تین ہی صورتیں ہیں یا ثانی اول کے لیے کیا ہوگا تاکید یا لفظی یا معنوی یا کیا بنے گا ثانی اول کے لیے بیان بنے گا یعنی عطف بیان یا ثانی اول کے لیے بدل بنے گا تین صورتیں ہیں بھائی یہ کمال اتصال کی تین صورتیں ہیں بھائی یا ثانی کیا بنے گا یہ بھی کمال اتصال کی مثال ہے ثانی اول سے کیا بنے گا بدل بنے گا بدل کیوں بناتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ پہلا جو ہے مراد کی ادائیگی میں کیا ہے پورا نہیں پوری طرح مراد کی ادائیگی نہیں کرتا پہلا جملہ تو یعنی وہ غیر وافیہ ہے یا کا غیر الوافیہ غیر وافیہ جیسا ہے غیر وافیہ جیسا ہے جبکہ دوسرا وہ کامل ہے مولانا معنی مراد کی ادائیگی کے اندر تو بھئی اس پر اشکال ہوا کہ تو پھر آپ صرف دوسرے کو ذکر کر دیں پہلے کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی مقام بھی کیا ہے تقاضا کرتا ہے اہتمام بشانی ہی کا کہ اس کو کیا کیا جائے دو دفعہ ذکر کیا جائے تاکہ دو دفعہ نسبت آ جائے اسی طرح تو یہ جو اہتمام بشان ہی کا تقاضا کسی نقطے کی وجہ سے کرے گا یعنی وہ معنی مراد کیا ہے مطلوب ہوگا فی نفسی ہی اس کی ذات ہی تقاضا کرے گی کس چیز کا کہ اسے بیان کیا جائے اسے بیان کیا جائے یا وہ ہولناک یا قبی ہوگا یا عجیب ہوگا یا عمدہ ہوگا چنانچہ دوسرے جملے کو بدل البعض بنائیں گے یا بدل الاجتماع تو بدل کی چار قسمیں تھیں مولانا بدل الغلط کی بات نہیں کی اس لیے کیونکہ فصاحت کے اندر بدل الغلط کی گنجائش نہیں اور بدل الکل کی بات نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ جملوں کے اندر بدل الکل اور تاکید کے اندر فرق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تاکید اور بدل کے اندر فرق ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے یا نسبت کے اعتبار سے بدل کے اندر ثانی مقصود بھی نسبت ہوتا ہے اول مقصود بھی نسبت مبدل منہ نہیں مقصود ہوتا جبکہ جملے تاکید کے اندر اول مقصود بھی نسبت ہوتا ہے ثانی نہیں ہوتا اور لفظوں کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے کہ تاکید کے اندر کبھی وہی لفظ آتا ہے اور کبھی دوسرا لفظ آتا ہے جانی زیدن زیدن یا جانی زیدن نفسہو تو تاکید میں کبھی وہی لفظ آتا ہے کبھی دوسرا لفظ آتا ہے جبکہ بدل میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے دوسرا لفظ آتا ہے لیکن جملوں میں اس کا فرق پتہ نہیں چلے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تاکید ہے یا بدل اس لیے جملوں میں بدل الکل کا اعتبار ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کام کون کر دیتا ہے تاکید ہی کر دیتی ہے بھائی تو چنانچہ پھر بدل البعض بناتے ہیں یا بدل الاستعمال بدل البعض کی مثال انہوں نے ذکر جیسے قرآن میں آیا ہے امدکم بما تعلمون اللہ نے تمہاری مدد کی اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون مدد کی تمہاری مویشیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ تو پہلے جملے کے اندر اجمال تھا مولانا مدد کی کس چیز کے ساتھ مدد کی وہ ان کے علم کے حوالے کر دیا مخاطب کے کہ تم خود ہی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کن کن چیزوں سے مدد کرتے ہیں تو دوسرے جملے میں پھر تفصیل بیان کر دی اور چونکہ پہلے جملے کے اندر جو ہے بما تعلمون جو تم جانتے ہو وہ تو بہت سی نعمتیں ہیں اور اگلے جملے میں چند ذکر ہوئیں تو پہلا کل کے درجے میں ہوا اور دوسرا بعد کے درجے میں تو یہ کس کی مثال ہوئی دل تو یہاں پر تنبیہ کرنا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور یہ اللہ کی نعمتوں پر تنبیہ مطلوب ہے فی ذاتی ہی اپنی ذات کی حوالے سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے مطلوب ہونا چاہیے اس کو طلب کیا جائے متنبہ کیا جائے اس پر کیوں متنبہ کیا جائے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سبب ہے شکر کا یہ سبب ہے اطاعت کا یہ سبب ہے تقوی کا اور یہ سبب ہے کس کا پھر آخرت کی نجات کا تو چنانچہ یہ جو اللہ کی نعمتوں پر متنبہ کرنا ہے، یہ معنی ثانی کامل طور پر ادا کر رہا ہے، پہلے کے اندر اجمال ہونے کی وجہ سے اس معنی کی ادائیگی اتنی کامل نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے جا انی اعجبنی زید وجہہ کے اندر کیا ہے، وجہہ بدل الباز ہے، تو یہ بھی کیا ہے، بدل الباز ہے۔ اور دوسرا ہے بدل الاستعمال کی مثال، جیسے شاعر کہتا ہے اقول لہو ارحل، تو یہاں سے چلا جا، لا کچھ کر جا، لا تقیمن عندنا، تو ہرگز ہمارے پاس قیام نہ کر، ولا فکن فی السر والجہر مسلما، یا تو کیا ہے باطن اور ظاہر میں مسلمان ہو جا بھائی۔ تو یہاں پر شاعر کہنا چاہتا ہے اس کو کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک نہیں بھائی، ظاہر میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، لہذا تو یہاں سے چلا جا۔ اور یہ اظہار ناپسندیدگی کر رہا ہے کہ مجھے تمہارا ٹھہرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کامل طور پر ارحل کے اندر اظہار نہیں ہو رہا اس ناپسندیدگی کا، بلکہ کامل طور پر اظہار کس کے اندر ہو رہا ہے، لا تقیمن کے اندر۔ کیسے؟ ارحل میں جب حکم دیا شاعر نے ایک چیز کا، تو جب بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو طلب کی جاتی ہے، کیا ہے، طلب، اور طلب کی جاتی ہے وہ چیز جو محبوب ہو، جو پسند ہو، معلوم ہوا اس کی ضد ناپسند ہے، تو معلوم ہوا ارحل حکم دیا کچھ کرنے کا، تو کچھ کرنا پسند، اور اس کی ضد ناپسند وہ کیا ہے، قیام کرنا، تو معلوم ہوا قیام کرنا اس کا شاعر کے پاس ٹھہرنا وہ پسند نہیں۔ تو اس نے ارحل نے دلالت کی اس اظہار ناگواری پر، لیکن کس طریقے پر، التزامی طریقے پر، کہ کوچ کرنے کے ساتھ لازم ہے کیا، نہ ٹھہرنا لازم ہے بھائی، جب کوچ کرے گا تو اس کے پاس یقیناً پھر نہیں ٹھہرے گا۔ تو دلالت التزامی کے طریقے پر اس نے اظہار کراہت پر دلالت کی، جبکہ لا تقیمن مطابقی طریقے پر کس کا اظہار کراہت پر دلالت کی، اس لیے کہ عرف کے اندر یہ لا تقیمن کا جملہ جو بولا جاتا ہے یہ کس لیے بولا جاتا ہے، اظہار ناپسندیدگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کسی کو یہ مقصد نہیں ہوتا، روکنا مقصد نہیں ہوتا کہ میرے پاس نہ ٹھہرو، بس ویسے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے بھی کیا کہہ دیتے ہیں دوسرے کو کہ میرے پاس نہ ٹھہرا کرو، میرے پاس نہ ٹھہرا۔ تو دیکھا ارحال کے ساتھ لازم ہے کیا والا، نہ لا تقیمن نہ، تو دونوں میں لزوم والا تعلق آ گیا، اور تو یہ مولانا بدل استعمال ہوا، کیونکہ وہاں پر بھی کیا ہے، بدل اور مبدل منہ میں کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تعلق، یہاں بھی دونوں میں تعلق آ گیا۔ پھر اس کو ہم تاکید بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ تاکید میں تو اول کا مفہوم ثانی کے مفہوم کی طرح ہی ہوتا ہے، یا اس کو بدل الباز میں بھی داخل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اس کا باز بھی نہیں ہے، اور بدل الکل کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے، تو لہٰذا اس کو اب کیا بنائیں گے، بدل الاستعمال بنائیں گے۔ یا مولانا انہوں نے کہا کہ ثانی جو ہوگا بیان ہوگا اولا کے لیے، اس لیے کہ اولا میں کیا تھا، کچھ خفا تھا، جیسے فوسوس الیہ الشیطان، یا پھر بیان کی مثال آ رہی ہے، قال یا آدم هل ادلک علی شجر الخلد وملک لا یبلا، تو وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے، اور کہا اے آدم کیا میں تیری دلالت ایسے درخت پر نہ کروں جو ہمیشگی کا ہے، وملک لا یبلا، ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وسوس الیہ الشیطان، یہ آگے قال یا آدم، اس سے عطف بیان ہے، اور چونکہ معطوف علیہ اور عطف بیان کے اندر کامل طور پر کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اتصال، تو لہذا یہاں کامل اتصال ہونے کی وجہ سے درمیان میں حرف عطف کو ذکر نہیں کیا، جیسے گزشتہ مثال میں امدکم بما تعلمون اور امدکم ثانی کے درمیان حرف عطف کو ذکر نہیں کیا گیا، اور جیسے ارحل اور لا تقیمن کے اندر واو کو ذکر نہیں کیا گیا، تو یہاں بھی ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اسی طرح ہے جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقم ولا دبر، تو جیسے ابو اس جملے میں عمر کا درجہ ہے ابو حفص کے مقابلے میں، اسی طرح ثانی کا درجہ ہے اول کے مقابلے میں، تو یہاں وسوسہ ڈالا شیطان نے، تو اب ابہام آیا بھائی کس قسم کا وسوسہ ڈالا، بھائی بات خفی رہی، تو اگلے جملے نے بیان کر دیا کہ اس نے کیا وسوسہ ڈالا، کیا بات کی، کہ میں تیری دلالت نہ کروں ایسے درخت پر جو کیا ہے، ہمیشگی کا ہے بھائی۔ تو ثانی جملے نے کیا کیا اس خفا کو دور کر دیا مولانا، تو اس کو کیا بنائیں گے؟ آتھے بیان بنائیں گے. اب آئے مولانا شبہ کمال انقطاع کی مثال انہوں نے ذکر کی. کہتے ہیں اس لیے کہ ثانی جملہ اور تین جملے مثلا ہوتے ہیں، پہلا دوسرا اور تیسرا، تو تیسرے کا عطف پہلے پر تو ہوتا ہے، دونوں میں تعلق ہے مولانا، عطف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ وہم پڑے گا کہ شاید یہ تیسرے جملے کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ غیر یعنی ثانی پر ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں پر عطف کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو کمال انقطاع کے مشابہ ہوا، لہذا اس کو کیا کہا؟ شبہ کمال انقطاع کہا. لیکن اس کو کمال انقطاع نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں پر جو مانع ہے وہ خارج میں ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے. کمال انقطاع میں تو ان کی ذات میں انقطاع تھا، ایک خبریہ تھا، دوسرا کیا تھا؟ انشائیہ. تو ان کی ذات ہی ایک دوسرے سے مغاير تھی بالقطعی طور پر، جبکہ یہاں پر عطف تو ہو سکتا ہے لیکن ایک مانع خارجی آیا اور اس نے عطف کو روک دیا، تو اس کو شبہ کمال انقطاع کہا. اور اس وجہ سے جو فصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال وَتَظُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أُرَاهَا فِي الظَّلَالِ تَهِيمُ، اور گمان کرتی ہے سلمہ کے بے شک میں چاہتا ہوں اس کے مقابلے میں کسی اور کو میں دیکھتا ہوں اس کو گمراہی کے اندر حیران و سرگردان. تو دیکھو اراہا میں گمان کرتا ہوں، اور اس کا عطف تظنو پر ہو سکتا ہے، سلمہ یہ گمان کرتی ہے اور میں یہ گمان کرتا ہوں، دونوں میں مناسبت ہے، دونوں میں مسند بھی ہے، مسند وہاں بھی زن ہے یہاں بھی زن ہے، اراہا کا معنی اظنو، اور وہاں پر محبوبہ جو ہے مسند الیہ ہے تو یہاں پر محب مسند الیہ ہے، تو عطف ہو سکتا ہے. لیکن اس کو اس لیے ترک کر دیا گیا کہ وہاں پڑتا تھا کہ شاید اراہا کا عطف کس پر ہے؟ ابغی بہا پر ہے، اور ابغی تو زن ہے سلمہ کا، تو یہ بھی کس کا زن بن جائے گا؟ سلمہ کا زن بن جائے گا بھائی. وَيَحْتَمِلُ الْإِسْتِي، یہ استیناف کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ گویا کہ کہا گیا کہ کیا گمان کرتا ہے اس کے زن کے بارے میں، تو شاعر نے کیا جواب دیا؟ کہ میں اس کو گمراہی کی وادیوں میں حیران و سرگردان دیکھتا ہوں. اب آئی شبہ کمال اتصال کی بات. دو جملوں میں کبھی کیا ہوتا ہے؟ شبہ کمال اتصال ہوتا ہے، اس لیے کہ ثانی جو ہوتا ہے وہ جواب ہوتا ہے ایسے سوال کا جس کا تقاضا کس نے کیا؟ پہلے نے کیا. تو پہلے نے سوال کا تقاضا کیا تو ہم نے پہلے کو کس کے درجے میں اتار دیا؟ سوال کے درجے میں اتار دیا، تو اس کو ہم نے ثانی سے جدا کر دیا. جیسے کہ جواب محقق کو کس سے جدا کیا جاتا ہے؟ ہاں، اور یاد رکھیں سوال محقق اور جواب محقق میں بھی شبہ کمال اتصال ہے، کمال اتصال نہیں، بلکہ ان میں بھی شبہ کمال اتصال ہے، اس لیے کہ کمال اتصال کی وہی تین صورتیں ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائیں بھائی. کیا ہو کمال اتصال؟ کہ ثانی اول کے لیے تاکید ہو لفظی یا معنوی، یا ثانی اول کے لیے کیا ہو؟ بیان ہو، یا ثانی اول سے کیا ہو؟ بدل ہو. وہی تین صورتیں. تو سوال محقق اور جواب محقق ان میں شبہ کمال اتصال ہے، تو اسی طرح جب ہم اول کو سوال کے درجے میں اتار لیں تو ان میں بھی کیا آ جائے گا؟ شبہ کمال اتصال آ جائے گا بھائی. تو چنانچہ مولانا کیا بات میں مصنف نے کیا کہا کہ ثانی اول جملے نے سوال کا تقاضا کیا، ہم نے اس اول کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ سوال کے درجے میں، اور ثانی اس کا جواب بنا، اور سوال اور جواب میں کیا شبہ کمال اتصال ہے، لہذا ہم نے عطف نہیں کیا. اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں نہیں، پہلے نے سوال کا تقاضا کیا تو وہ سوال ثانی سے پہلے مقدر ہے، پہلے سے کیا؟ پہلے مقدر ہے. تو یہاں کہتے ہیں مصنف نے اپنی رائے ذکر کی بھائی، علامہ سکاکی کی پیروی نہیں کی. علامہ سکاکی نے تو کہا تھا سوال مقدر ہوتا ہے، یہ بات انہوں نے نہیں کی کہ پہلے کوئی سوال کے درجے میں اتار دیتے ہیں، اور مصنف نے کیا کہا کہ پہلے کو کس کے درجے میں اتار دیتے ہیں؟ سوال کے درجے میں اتار دیتے ہیں، اور اس وجہ سے جو فصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استیناف. اور جملہ ثانیہ کی ذات ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ بلکہ اس کو استیناف کہہ دیا جاتا ہے، یہ استیناف ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہوا ایل استیناف سلاست و اضربین، اور یہ استیناف جو ہے مولانا تین قسم پر ہے۔ اب استیناف کی بات آئی تو اب استیناف کی تفصیل آپ کو بتائیں گے بھئی۔ استیناف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جملہ سوال مقدر کا جواب ہو بھئی، سوال مقدر کا جواب کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو سوال ہوگا پہلے نے جس سوال کا تقاضا کیا یا جس سوال پر یہ مشتمل ہوا بھئی، وہ سوال یا تو سبب کے بارے میں ہوگا یا غیر سبب کے بارے میں ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ سبب کے بارے میں ہوگا یا پھر سبب کے بارے میں؟ دو قسمیں، دو تقسیم ہوگی۔ سوال یا تو سبب خاص کا ہوگا یا سبب عام کا ہوگا۔ مثلا ایک بات میں پہلے جملے میں ذکر کی، تو ثانی اس سے جو سوال پیدا ہوا وہ اس کے سبب کے بارے میں تھا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں، اس کو کہتے ہیں سبب عام مولانا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہے سبب خاص، کہ ایک بات ذکر کر دی جاتی ہے اور اس کے خاص کسی سبب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ایسا کیوں ہے، اور ایسے کیوں کے اندر ساری علتیں آ سکتی ہیں، کوئی بھی علت جواب میں ذکر کی جا سکتی ہے، لیکن اب وہ خاص سبب پوچھتا ہے کہ بھئی اس کا سبب یہ تو نہیں، اس کا سبب یہ تو نہیں۔ تو اب مولانا آپ نے کیا پوچھا؟ کوئی خاص سبب کے بارے میں پوچھا، تو سوال کتنی قسم پر ہو سکتا ہے؟ یا تو سبب کے بارے میں سوال ہوگا یا غیر سبب کے بارے میں، اور سبب پھر کے بارے میں سوال کتنی قسم پر؟ سبب خاص اور سبب سبب عام کا کیا معنی؟ مطلق سبب کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی قید وہاں پر نہ ہو۔ اور سبب خاص کا کیا معنی؟ خاص سبب کے بارے میں پوچھا جائے، اس میں تردد ہو کہ یہ سبب تو اس کا نہیں ہے۔ دیکھیے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی جی۔ لِأَنَّ السُّؤَالَ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْأُولَى، اس لیے کہ وہ سوال جس کو متضمن تھا جملہ اولا، اما عن سبب الحکم مطلقاً، یا تو سبب حکم کے بارے میں ہوگا مطلق، یعنی سبب مطلق کے بارے میں ہوگا۔ کس کے بارے میں ہوگا؟ اس حکم کے سبب کے بارے میں سوال ہوگا مطلقاً بھائی۔ نحو مثال ہے شے، قال علی کیف انت، مجھ سے اس نے کہا کیا حال ہے، قلت علیل ای انا علیل، میں بیمار ہوں جی، میں بیمار ہوں۔ تو سوال پیدا ہوا، آپ کی بیماری کا سبب کیا ہے، آپ کیوں بیمار ہیں؟ تو شاعر نے جواب دیا، سحر دائم و حزن طویل، ہمیشہ کی بے خوابی ہے اور لمبا غم ہے۔ اے ما بالک علیلا او ما رحمک اللہ، اے ما بالک علیلا او ما سبب علتک، یہ سوال مقدر نکال کر انہوں نے آپ کو بتلا دیا۔ اے ما بالکا، بال کہتے ہیں حال کو مولانا، شان کو، تمہاری کیا شان ہے، کیا حال ہے تمہارا، علیلن، اے حال کونکا علیلن، اس حال میں کہ تم بیمار ہو، یا او ما سبب علتی کا، تمہاری بیماری کا سبب۔ بھئی دونوں جملوں کا ایک ہی مقصد ہے، لفظ ذرا الگ الگ ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ تمہاری بیماری کی کیا وجہ ہے۔ بقرینت العرف والعادت، کس قرینے کے ساتھ؟ عرف اور عادت۔ بھائی عرف میں ہے، جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ اس کو فوراً کیا پوچھتا ہے، کیوں بیمار ہو، کیا ہوا؟ لِأَنَّهُ اِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے فلان مریض، فلان مریض ہے، فَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ مَرَضِهِ وَسَبَبِهِ، تو سوال کیا جاتا ہے، يُسْأَلُ بھائی، مانا یہ حمزہ الف کے اوپر ہونے چاہیے بھائی، فَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ مَرَضِهِ وَسَبَبِهِ، سوال کیا جاتا ہے اس کے مرض اور سبب کے بارے میں۔ لَا أَنْ يُقَى، خاص سبب کے بارے سوال نہیں ہوتا بھائی۔ کسی نے کہا میں بیمار ہوں بھائی، مجھے بخار ہے، تو دوسرا اس کو یہ نہیں کہتا بھائی کہیں سفر سے تو واپس نہیں آئے، کوئی علت ذکر کرتا ہے، بلکہ کیا پوچھتے ہیں، کیوں بیمار ہوں مطلق۔ تو خاص سبب کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، عام سبب کے بارے۔ لا اچھا ان یقال هل سبب علته کذا و کذا، یہ نہیں کہا جاتا کہ کیا اس کی بیماری کی علت یہ اور یہ ہے، لا سیما خاص طور پر السحر والحزن، بیمار بے خوابی اور غم، خصوصاً بے خوابی اور غم کے تو وہم بھی نہیں پڑتا کہ بیماری کس کی وجہ سے آئی ہے، بے خوابی اور کبھی کسی نے پوچھا کسی سے کہ بیمار ہوں، دوسرے نے کہا بھئی کہیں بے خوابی کی وجہ سے نہ ہو یا غم کی وجہ سے
نہ ہو،
یہ تو وہم میں بھی نہیں پڑتا بھئی، یہ پوچھتا ہی نہیں ہے بھئی، نادر ہو تو نادر نادر کل معدوم بھئی، لا سیما السحر والحزن، خاص طور پر بے خوابی اور غم جو ہے، حتی یکون السوال عن سبب الخاص، یہاں تاکہ سوال ہو کس کے بارے میں، سبب تو یہ سحر اور حزن کا تو پوچھ ہی نہیں سکتا کہ سبب خاص کا سوال بن جائے، لہذا معلوم ہوا یہاں سوال جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے، سبب عام ہی کے بارے میں ہے بھائی، سبب مطلق، و اما عن سبب خاص، یا سبب خاص کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا الحکم جو اس حکم کا ہو، جیسے وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کو، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یعنی اس کو پاک نہیں قرار دیتا، ان النفس الامارۃ بالسوء، بے یقین نفس جو ہے وہ تو البتہ حکم دینے والا، خوب حکم دینے والا برائی کا، یہاں مقام استشهاد کیا ہے بھائی، وما ابرئ نفسی کے بعد کیا آیا، ان النفس، یہ سوال مقدر کا جواب ہے مولانا، تو شبہ کمال اتصال آیا، اور اس صورت میں فصل کرتے ہیں وصل نہیں کرتے، تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، تو مخاطب کے ذہن میں سوال آئے گا فوراً، آپ اپنے نفس کو کیوں نہیں بری قرار دیتے، کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، تو دیکھو خاص علت، کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے یا نہیں ہے، تو یہ نہیں آیا ذہن میں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں، اگر ایسا کیوں ہے تو پھر تو مطلق سبب کے بارے میں، لیکن یہاں کیا سوال آیا کہ آپ نے اپنے نفس کی کو بری کیوں نہیں قرار دیتے، کیا بات ہے، کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے بھائی، اپنے آپ کو آپ پاک نہیں قرار دے رہے، کَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ کہا گیا، حَلِ النَّفْسُ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیا نفس خوب حکم دینے والا ہے برائی کو، بِقَرِينَةِ التَّاكِيدِ، اور قرینہ کیا ہے ہمارا نا، کہ یہ سبب خاص کے بارے میں سوال ہے، کہتے ہیں اس کا قرینہ تاکید ہے، قرینہ کیا ہے، بھئی جواب میں تاکید لائی گئی، عام سوال کے جواب میں کبھی تاکید نہیں لائی جاتی، تاکید تو آپ نے پڑھا تھا کہاں لاتے ہیں، جب مخاطب متردد ہو یا وہ کیا ہو، منکر ہو، اور یہاں پر سبب خاص میں وہ متردد ہوتا ہے، سبب عام میں متردد، سبب خاص میں تردد ہوتا ہے خاص علت کے بارے میں، کہ یہ علت تو نہیں ہے اس چیز کی، پتہ نہیں یہ ہے یا یہ نہیں، تو یہاں بھی بھئی یہ تو تاکید ہے جملے میں، جواب میں ان کی تاکید ہے مولانا، جملہ اسمیہ ہے اور لام تاکید ہے، کتنے تاکیدات آ گئیں، تین آ گئیں وہی، تو تاکید نے دلالت کی یہاں پر، قرینہ ہے وہذا الضرب یقتضی تاکید الحکم کما مر، اور یہ والی قسم جو ہے، یعنی سبب خاص کے بارے میں جو ہے، سبب خاص والے قسم ہے وہ تقاضا کرتی ہے حکم کی تاکید کا، کما مر فی احوال الاسناد، جیسے کہ اسناد کے احوال میں یہ بات گزر گئی تھی، کیا یہ بیان ہے، من ان المخاطب اذا کان طالبا، جب مخاطب کیا ہو، طالب ہو، طلب کرنے والا ہو، مترددن اور متردد ہو، حسن تقویت الحکم، تو بہتر ہے حکم کی تقویت کر لانا، بمؤکدین، کس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، ولا یخفا، اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے، ان المراد بالاقتضاء، الاقتضاء استحسانا لا وجوبا، کہ یہاں جو انہوں نے کہا ھذا الضرب یقتضی، یہ قسم تقاضا کرتی ہے، یہ تقاضا کرنے سے کیا مراد ہے، استحسان مراد ہے یا وجوب مراد ہے، بھئی جب مخاطب کو تردد ہو تو تاکید کا لانا بہتر ہے یا واجب ہے؟
بہتر
ہے. یہ جو اقتضا ہے یہ کون سی ہے؟ استحسانن ہے، وجوباً نہیں. لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھنا، والمستحسن فی باب البلاغت بمنزلۃ الواجب، جو چیز مستحسن ہو باب بلاغت میں وہ کس کے درجے میں ہے؟ واجب ہی کے درجے میں ہے بھائی، لہذا تاکید لانا واجب ہوا. وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمَا عَنْ غَيْرِ سَبَبِ، سوال کتنی چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ یا تو سبب کے بارے میں ہوگا یا غیر سبب کی بات اب آگئی. وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمَا اَيْ غَيْرِ سَبَبِ الْمُطْلَقِ وَالْخَاسِ، یا سوال ہوگا سبب مطلق اور سبب خاص کے علاوہ، جیسے قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. تو دیکھو قَالُوا سَلَامًا ایک جملہ، قَالَ سلام یہ دوسرا جملہ مولانا، تو دونوں جملوں کے درمیان کیا ہے؟ شبہ کمال اتصال ہے، کیونکہ اول جملے سے ایک سوال پیدا ہوا اور یہ ثانی اس کا جواب ہے، اور سوال اور جواب میں شبہ کمال اتصال، تو درمیان میں فصل کیا گیا، وصل نہیں ہوئے. تو قالوا سلاما، یعنی یہ فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آ رہے تھے عذاب نازل کرنے، کس پر؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر بھائی. تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اے نسلم علیک یا ابراہیم سلامن، نسلم علیک سلامن، نسلم علیک سلامن، ہم آپ پر سلام کرتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام. تو سوال پیدا ہوا، اے فماذا قال ابراہیم فی جواب سلامہم، کہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سلام کے جواب میں؟ فقیل، تو جواب دیا گیا، کہا گیا، قال سلام اے سلام علیکم، یعنی اے حیاہم، دعا دی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بتحیت، ایسے سلام کے ساتھ، احسن من تحیتہم، جو بہتر تھا ان کے سلام سے، لکونہا بالجملت الاسمیت الدالت علی الدوام والثبوت، اس لیے کہ وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ تھا جو کہ دلالت کرتا ہے دوام اور ثبوت. دیکھو فرشتوں نے کیا کہا، سلامن، سلامن منصوب ہے، یہ مفعول مطلق ہے، بتلا رہا ہے اس مجھ سے ما قبل کون محذوف ہے، پھر اے نسلم سلامن علیکا، تو یہاں نسلم نکالا، جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور حدوث اور تجدد پر. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب میں فرمایا، سلامن اے سلامن علیکم، اور سلام علیکم جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. تو یہ جواب اعلیٰ ہوا اس سے. وَقَوْلُهُ، جیسے یہ شعر ہے شاعر کا، وَنَزَعَمَ الْعَوَازِلُ جَمْعُ عَازِلَةٍ بِمَعْنَ جَمَعَةٍ عَازِلَةٍ، شاعر کہتا ہے زَعَمَ الْعَوَازِل، گمان کی کرتے ہیں ملامت کرنے والے، اننی فی غمرتن، کہ میں کس میں ہوں؟ سختی کے اندر ہوں، غمرہ شدت اور سختی کو کہتے ہیں، کہ میں سختی کے اندر ہوں، صدقو، وہ سچے ہیں، مولانا اس گمان میں کیا ہیں؟ سچے ہیں. ولیکن غمرتی لا تنجلی، لیکن میرے جو سختی ہے لا تنجلی، وہ دور نہیں ہونے والی، دور نہیں ہوتی. تو شاعر نے کیا کہا، زعم العوازل، گمان کرتے ہیں ملامت کرنے والے، اننی فی غمرتن، کہ بے شک میں سختی کے اندر ہوں. سوال پیدا ہوا، کیا وہ سچے ہیں اپنے اس گمان کے اندر یا جھوٹے ہیں؟ اصدقو ام کذبو فی ہذا الگمان، تو جواب کیا ہے بھائی؟ صدقو، کیا ہے؟ وہ سچے ہیں مولانا، سچے ہیں. ولیکن، لیکن ایک بات ہے، غمرتی لا تنجلی، میری سختی ایسی ہے جو دور ہونے والی، جس سے خلاصی ہونے والی نہیں بھائی. تو دیکھو مقام استشهاد ہے صدقو کے اندر مولانا، اس کے یہاں پر کیا کیا گیا؟ فصل کیا گیا، صدقو سے پہلے واو نہیں، اس لیے کہ پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا اور یہ اس سوال کا جواب ہے بھائی، جواب ہے. زعم العوازل جمع عازلتن، یہ عوازل کس کی جمع ہے؟ عازلتن کی جمع ہے بھائی، اس لیے کہ عازل کی جمع فواعل نہیں آتی، فاعل کی جمع فواعل، قیاسین نہیں آتی بھائی، تو یہ عازلتن کی جمع ہے۔ اچھا بھائی عازلتن تو مؤنث ہے، عازلتن تو کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو عازل معلوم ہو مؤنث کی جمع ہوئی، اور مؤنث کی جمع ہوئی تو آگے صدقو نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ صدقنا کہنا چاہیے تھا۔ تو اسی کا جواب دیا، بمعنی جماعت عازلتن بھائی، عازلتن سے واحد مؤنث نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ جماعت عازلہ مراد ہے، ملامت کرنے والی جماعت مراد ہے بھئی۔ تو یہ جو تانیث ہے وہ جماعت کے اعتبار سے ہے، فرد کے اعتبار سے نہیں بھئی۔ اننی فی غمرت و شدت، سختی میں ہوں، شریعت اس کا معنی بتلایا، اے جماعت صدقو بھئی سچے ہیں، اے جماعت العوازلی ملامت کرنے والی جماعتیں، اللتی فی زعمہم اننی فی غمرتن وہ جماعتیں کہ جن کے گمان میں میں سختی میں ہوں لیکن میری سختی دور ہونے والی نہیں، اے لا تنکشفو یعنی دور ہونے والی نہیں، بخلاف اکثر الغمرات والشدائد بخلاف اکثر سختیوں اور شدائد کے، کانہو قیلا گویا کہ یہ وہ سوال بتلائیں گے سوال مقصد، گویا کہ کہا گیا اصدقو ام کذبو کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، انہوں نے سچ بول گمان کیا ہے جھوٹا، فقیل صدقو انہوں نے کیا کیا، وَأَيْذًا مِّنْهُ اور استناف ہی میں سے ہے مولانا، مَا يَأْتِي بِعَادَتِ اسْمِ مَا اُسْتُونِفَ عَنْهُ۔ یہاں تک تین قسمیں آپ کو پتا چل گئے مولانا، استیناف کہتے کس کو ہیں، جو کس کا جواب ہو سوال، وہ سوال مقدر یا تو سبب خاص کے بارے میں ہوگا یا سبب عام کے بارے میں ہوگا یا ان میں سے کسی کے بارے میں بھی، ان کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں ہوگا۔ تین قسمیں گزر گئیں بھائی، اب پھر نئی تقسیم کر رہے ہیں، الگ تقسیم ہے استیناف کی۔ استیناف پھر دو قسم پر ہے کہ جملہ مستانفہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ پہلا جملہ، یہ بعد میں کیا ہے، جملہ مستانفہ ہے، یہ استیناف ہے مولانا۔ یہ جو پہلا جملہ جس اسم پر ختم ہو رہا ہے، پہلا جملہ کیا ہے جس اسم پر، استیناف اسی اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ استیناف کیا ہے؟ جیسے احسنت الی زید، مثال ہے متن میں، تو نے احسان کیا کس کی طرف، زید کی طرف، زید حقیق بالاحسانی، یہ استیناف ہے مولانا، زید لائق ہے کس چیز کے، احسان کے۔ تو دیکھا احسنت الی زید، یہ پہلا جملہ، زید حقیق بالاحسانی، تو پہلا جملہ جس اسم پہ ختم ہو رہا تھا ثانی کی، اسی سے ابتدا کی، یا مولانا ثانی کی اسی اسم سے ابتدا نہیں کی، اس اسم کی صفت سے ابتدا کی، کوئی صفت ذکر کر دی، مثلا پہلا جملہ کیا تھا، احسنت الی زید، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، احسان کیا، تو ختم کس پر ہو رہا ہے، زید۔ تو اگلا جملہ استیناف زید سے نہیں شروع ہو رہا، بلکہ زید کی کسی صفت سے شروع ہو رہا ہے، کیسے، آپ کا پرانا ساتھی جو ہے وہ احسان کے لائق ہے، آپ کا پرانا ساتھی، تو دیکھو زید کو دوبارہ ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے صفت کو ذکر کیا، صفت صداقت کو۔ سورت سمجھ میں آگئے، وَأَيْذَمْ مِّنْهُ وَأَيْمِنَ الْإِسْتِنَافِ، اور استیناف میں سے یہ بھی ہے جو، وَهَذَا اِشَارَةٌ إِلَىٰ تَقْسِيمٍ آخَرَ لَهُ، یہ اشارہ ہے ایک اور تقسیم کی طرف، مَا وہ استیناف ہے، ما سے کیا ہے، استیناف، وہ استیناف ہے، یأتی جو آتا ہے، بإعادت اسم ما، اس چیز کے اسم کے اعادے کے ساتھ، اس چیز کے اسم کے اعادے کے ساتھ، استونف عنہ، جس سے کیا کیا گیا ہے، استیناف کیا گیا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی، اے اوقع عنہ الاستیناف، جس سے استیناف واقع کیا گیا ہے، استیناف کو کیا کیا گیا ہے، واقع کیا گیا ہے، وَأَصْلُ الْكَلَامِ۔ یہاں سے علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں بھئی، اکثر نحو کے اندر ایسی تراکیب آتی رہتی ہیں جہاں فاعل کا پتہ نہیں چلتا یا نائب فاعل کا پتہ نہیں چلتا بھئی، فائل کا پتہ نہیں چلتا یا نائب فائل کا پتہ نہیں چلتا، تو وہاں سب سے آسان ترکیب یہ ہے مولانا اسی فعل کے مصدر کو فائل بنایا جائے، فعل کے اندر ضمیر ہو اور وہ ضمیر کس کو راجع ہو؟ اسی فعل کے مصدر کو. تو یہاں بھی دیکھو بھائی، ما استونف عنہ، استونف کا نائب فائل پتہ نہیں چل رہا، تو ضمیر اس کے اندر ہوا نکال اور ہوا ضمیر راجع کر دی کس کو؟ استونف کا مصدر کیا ہے؟ استیناف، اسی کو راجع کر دی. ما استونف الاستیناف عنہ، ما استونف الاستیناف، تو یہاں استونف بمانے پھر وقع کے کر لیتے ہیں، اے وقع الاستیناف، اے وقع الاستیناف. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جہاں ہاں مصدر کو طرف لوٹا کر اس کو اس کا فائل، جیسے ایک مرتبہ حضرت شیخ ترمذی پڑھا رہے تھے سلم وغیرہ یا کسی کی عبارت آئی کتاب میں، تو کس طالب علم نے سوال کیا بھائی، عبارت آئی وہ الا لدارا او تسلسل، وہ الا لدارا او، یا تو دور آئے گا یا تسلسل آئے گا، تو سوال کیا اب کسی نے، پوچھنے والے نے کہ لدارا یہ تو فیل ہے، فیل کے لیے فائل چاہیے، دارا کا فائل کون ہے، تسلسل فیل ہے، فیل کے لیے فائل چاہیے، اس کا فائل کون ہے؟ تو جواب یہی دیا حضرت شیخ ترمذی نے، وہ الا لدارت دورو و الا لتسلسلت تسلسل، کہ اسی کا جو مصدر ہے وہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اے اوقع عنہ الاستیناف، یعنی واقع کیا گیا ہے اس سے استیناف کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی ترجمہ یوں کرنا چاہیے تھا، وقع عنہ الاستیناف، کیسے؟ واقع ہوا ہے اس سے استیناف بھائی، لیکن اور مطابقت کرنے کے لیے علامہ طبطزانی نے بھی کیا کیا، فعل مجهول نکالا تاکہ بالکل اس جیسا ہی بن جائے، اوقع عنہ الاستیناف. وہ اصل الکلامی، اور اصل کلام یوں تھا مولانا، استونف عنہ الحدیث، استونف عنہ الحدیث، اصل میں یوں ہے بھائی، پہلے پہلے معروف نکالتے ہیں، استانف المتکلم الحدیث عنہ، غور کرو جملے پر بھائی، استانف المتکلم، استیناف کیا کس نے کیا؟ متکلم نے کیا، کہاں سے کیا؟ کس کا کیا؟ حدیث کا، بات کا، متکلم نے حدیث کا استیناف کیا، عنہ اس سے، عنہ اس سے، یعنی جہاں سے شروع کر، تو استانف المتکلم الحدیث عنہ، متکلم نے اس سے بات کا استیناف کیا، یعنی اس کے بعد بات کا استیناف کیا. اس کو فعل مجهول بناؤ بھائی، فعل مجهول بناؤ، اب متکلم فاعل کو حذف کر دو، الحدیث کو نائب فاعل بنا دو، استونف عنہ الحدیث، یا استونف الحدیث عنہ، یہی بات کر رہے ہیں، وَأَصْلُ الْكَلَامِ اُسْتُونِفَ عَنْهُ الْحَدِيثُ. تو اب نائب فائل کون؟ الحدیث. پھر اس نائب فائل کو بھی حذف کر دیا گیا، اور فعل متعدی جو تھا اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ لازم کے درجے میں اتار دیا، تو لازم کے، تو لہذا ایک اور ترکیب بھی یہاں ہے مولانا، وہ یہ، اب ہم نے کس کو نائب فائل بنایا استونفہ کا؟ الحدیث، حدیث کے حذف کرنے کے بعد ضمیر کس کو لوٹائی؟ اسی کے مصدر کو. آپ چاہیں تو عنہ کی ہو ضمیر کو اس کا فائل بنا دیں بھائی، نائب فائل بنا دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے بھائی مفعل مفعول بھی آپ نے پڑھا ہوگا جامی کے اندر، وہاں صاحب جامی بتلاتے ہیں کیا جی، کہ المفعول بہی کے اندر یہ بہی متعلق ہے مفعول سے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ نائب فائل ہے بھائی. جیسے فعل فائل چاہتا ہے، فعل معروف، فعل مفعول کیا چاہتا ہے؟ اسی طرح اس میں فائل کیا چاہتا ہے؟ فائل. اس میں مفعول کیا چاہتا ہے؟ نائب. المفعول کون سا صیغہ ہے؟ اسم مفعول، تو اسم مفعول کیا چاہے گا؟ نائب فاعل چاہے گا. وہ نائب فاعل کیا ہے؟ بہی آگے آ رہا ہے، بہی کے اندر بہی ہی ضمیر ہے، کیا ہے؟ ہا ضمیر ہے وہاں. تو یہاں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، مولانا جار مجرور متعلق ہوئے استونیفا سے، اور ہا ضمیر مجرور محل قریب ہے، مجرور کس کی وجہ سے؟ عن کی وجہ سے. اور محل بعید اس کا کیا بن جائے گا؟ مرفوع، کیونکہ یہ نائب فاعل ہے کس کے لیے؟ استونیفا کے لیے. استونیفا ترکیب سیکھو بھائی مولانا، ترکیب بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری. وَأَصْلُ الْكَلَامِ اُسْتُونِفَ عَنْهُ الْحَدِيثُ فَحُذِفَ الْمَفْعُولُ، پس مفعول کو حذف کر دیا گیا. وَنُزِّلَ الْفِعْلُ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ، اور فعل کو کس کے درجے میں اتارا گیا؟ لازم کے درجے میں اتارا گیا. نحو احسنت انت الى زید، احسنت کے بعد انت نکالا. علامہ طبرانی بتلانا چاہتے ہیں اس کو کس صیغے کے ساتھ پڑھو؟ مخاطب کے صیغے کے ساتھ پڑھو، احسن تو متکلم کے ساتھ نہ پڑھو. کیوں؟ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگلے آنے والی مثال سے پھر مطابقت نہیں ہوگی. اگلی آنے والی مثال میں مخاطب ہی کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں، متکلم نہیں پڑھ سکتے. احسنت انت الى زید، تو نے احسان کیا زید کی طرف. زید حقیق بالاحسان، زید کیا ہے؟ لائق ہے احسان کے. تو دیکھو تو نے زید کی طرف احسان کیا، سوال پیدا ہوا کیوں بھئی آپ نے زید کے ساتھ احسان کیوں کیا؟ تو جواب کیا دیا؟ زید حقیق بال، زید احسان کے لائق ہے. تو یہ دیکھا شبہ کمال اتصال آیا، تو درمیان میں وصل کیا یا فصل؟ بھائی فصل کیا. بعادت اسم زید، اس زید کے اسم کے عادے کے ساتھ. ومنہما یبنا علی صفتہ، اور اس میں سے ایک وہ ہے جس کی بنا کس پر ہو؟ جس جی صفت پر ہو. ای صفتی ما استونفا عنہ، یعنی اس اسم کی صفت جس سے کیا کیا گیا تھا؟ استناف کیا گیا تھا. دون اسم ہی، یعنی اس اسم کی صفت کے ساتھ ہو. دون اسمی ہی، اس کے اسم کے ساتھ. والمراد صفت، کہتے ہیں مراد ہر صفت نہیں ہے. صفت تصلح لترتب الحدیث علیہا، ایسی صفت مراد ہے جو صلاحیت بھی رکھتی ہو کہ حکم اس پر مرتب ہو سکے. حدیث سے کیا مراد ہے؟ حکم. حکم اس پر مرتب بھی ہو سکے. مثلا آپ نے کیا کہا بھائی؟ تو نے کیا کیا زید کے ساتھ؟ آگے کیا کہا؟ دیکھیں آگے آ رہا ہے. احسنت، تو نے احسان کیا. الی زید، زید کی طرف. صدیقک القدیم اہل لذالک، آپ کا قدیم دوست جو ہے وہ اس کے لائق ہے. تو دیکھو قدیم دوست ہونا یہ صفت ہے، اس پر احسان کا ترتب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بھئی. آپ نے علت پوچھی نا احسان کیوں کیا، تو یہ علت اس کے لیے بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو کہتے ہیں صفت ایسی ہونی چاہیے جو علت بننے کی صلاحیت بھی رکھے، کہیں ایسی صفت نہ ہو جو علت بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھے. مثلا آپ نے کہا احسنت الى زید الاقول اہل لذالک، بھئی آپ نے احسان کیا زید کے ساتھ، اور بڑا پیٹو جو ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، حالانکہ یہ صفت بھئی سبب بنتی ہے احسان کی، ہاں اس کی تو پٹائی کرنی چاہیے بھئی، آپ احسان کر رہے ہیں. وَالسُّؤَالُ الْمُقَدَّرُ فِيهِمَا، اور سوال مقدر ان دونوں جملوں کے اندر. بھئی یہ دو جملے گزرے نا، احسنت الى زید، زید حقیق بال احسان، اور دوسرا کیا گزرا؟ احسنت الى زید صدیقک القدیم اہل لذالک. ان میں سوال مقدر یہ ہوگا، پہلے میں ہوگا لماذا احسن الیہ، اس کے ساتھ احسان کیوں کیا گیا. دوسرے میں یا یہ سوال ہوگا حل ہوا حقیق بالاحسان، کیا وہ لائق ہے احسان کے. وَهَذَا اَيْلِ اسْتِنَافُ الْمَبْنِيُ عَلَى الصِّفَةِ اَبْلَغُ، اور یہ استناف جو مبنی ہے کس پر؟ صفت پر. یہ زیادہ بلیغ ہے مولانا. لِاشْتِمَالِهِ عَلَى بَيَانِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ، اس لیے کہ یہ مشتمل ہے کس چیز پر؟ سبب کے بیان، ایسا سبب المثبت للحکم جو کیا ہے؟ حکم کو ثابت کرنے والا ہے، کالصداقت القدیمتی، جیسے کہ قدیم پرانی دوستی ہے، فی المثال مذکور، مذکورہ مثال کے اندر، لما یسبق الی الفہم، بوجہ اس کے جو سبقت کرتی ہے بات فہم کی طرف، کیا بات وہاں سبقت کرتی ہے فہم کی طرف، من ترتب الحکم، حکم کا مرتب ہونا، بھئی حکم کیا تھا؟ لائق احسان ہونا، حکم کیا تھا؟ یعنی کہ ترتب حکم ہو رہا ہے، یعنی لائق احسان ہونا مرتب ہے کس چیز پر بھئی؟ الوصف الصالح للعلیتی، ایسے وصف پر جو صلاحیت بھی رکھتا ہے کس چیز کی؟ علت بننے کی، اور وہ کیا وصف تھا بھئی؟ صداقت بھئی، کہ وہ سبقت کرتی ہے یہ بات فہم کی طرف، کیا بات؟ کہ لائق احسان ہونا یہ مرتب ہو رہا ہے کس پر؟ صداقت قدیمہ پر، صداقت قدیمہ کی وجہ سے وہ لائق احسان ہوا ہے. انہو علت لہو، یہ بدل ہے مولانا ما یسبقو سے، جو مذکور جو مثال مذکور ہے، لِأَنَّهُ عِلَّتٌ لَهُ، کہ یہ اس کے لئے کیا ہے؟ علت ہے. بھئی ماتن نے کیا کہا؟ استناف کتنی قسم کے ہیں؟ دو قسم کے ہیں، ایک وہ استناف کہ اسی اسم کے اعادہ کیا جائے ابتدا میں، اور دوسرا کیا استناف ہے؟ کہ اس کے وصف کا، وصف کو ذکر کیا جائے بھئی جس اس اسم کے جو پہلے جملے میں آیا تھا. اور کہتے ہیں یہ جو استناف ہے جس کو کس سے شروع کیا جائے؟ کس سے؟ وصف سے شروع کیا جائے، یہ زیادہ بلیغ ہے. یہ کیوں زیادہ بلیغ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ حکم کی علت بتلا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وصف پر حکم لگایا، اور ضابطہ ہے جب بھی وصف یعنی مشتق پر حکم لگایا جاتا ہے تو اس حکم کی علت بھی دراصل وہی وصف ہوتا ہے. مثلا آپ نے کیا کہا؟ اکرم العلماء، علماء کا کیا کرو؟ تو یہ اکرام کرنے کا حکم کس پہ لگایا؟ کس سے تعلق جوڑا اس کا؟ علماء کے ساتھ. تو اس علماء کے یہ کیا ہے؟ مشتق ہے علم سے، تو اس نے علت بھی بتلا دی کہ علت اکرام کیا ہے؟ علم ہے. علت اکرام کیا ہے؟ علم ہے. تو یہاں پر بھی قدیم دوست اہل ہے اس کا، اس نے علت بتلا دی. بھئی علت بتلا دی، یہاں تک بات سمجھ میں آگئے؟ تو کہتے ہیں یہ زیادہ بلیغ ہے بھئی. وہا ہنا بحث علامہ تفتدانی کہتے ہیں یہاں بحث ہے، بحث خلاصہ بحث. یہ آپ نے کیا کہا؟ اے صاحب کتاب، آپ نے کہا ثانی صورت زیادہ بلیغ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علت بتلا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حکم کی علت بتلا دیتی ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ بات ہو رہی ہے سوال مقدر کی، اگر سوال مقدر میں علت کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو جواب میں قطعی طور پر کیا لے کر ذکر کی جائے گی؟ علت ذکر کی جائے گی. اور اگر سوال میں علت نہیں ہے تو جواب میں بھی علت کو ذکر نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ صورت زیادہ بلیغ ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ سوال کی اس حکم کی علت کو بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ ثانی جملہ زیادہ بلیغ ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس میں کیا بیان کیا حکم کی؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ علت کے بیان کا تعلق سوال سے ہے، سوال میں پوچھا گیا ہے تو علت بیان ہوگی، سوال میں نہیں ہے تو علت بھی بیان نہیں ہوگی. تو چاہے استناف کی پہلی قسم ہو اسم سے جو شروع ہو رہی ہے، یا کون سی قسم ہو؟ دوسری ہو صفت سے شروع ہو رہی ہے، اگر سوال مقدر میں علت کا سوال ہے تو اسم والی میں بھی کیا جواب دیا جائے گا؟ علت. اگر یہ دوسری میں علت کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس میں بھی کس سے جواب دیا جائے گا؟ اور اگر علت کے بارے میں سوال نہیں تو علت کے ساتھ جواب بھی نہیں. تو بھئی پھر آپ کا ایک کو زیادہ بلیغ قرار دینا درست نہیں ہے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو زیادہ ایک کو بلیغ قرار دینا آپ کا درست نہ ہو. وَهَا هُنَا بَحْثٌ یہاں بحث ہے وہ ہوا اَنَّ سُؤَالَ اِنْ كَانَ عَنِ السَّبَبِ اگر سوال کس کے بارے میں تھا سبب کے بارے میں تھا تو فَالْجَوَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِهِ لَا مُحَالَتَ تو جواب مشتمل ہوگا اس کے بیان پر قطعی طور پر وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ تو ورنہ ایسا نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ جواب کیا ہو مشتمل ہو اس علت اس سبب پر کما فی قولہ تعالی جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر تھا قالو سلامن قالا سلام تو یہاں پر دیکھو قالو سلامن یہاں قال علت کے بارے میں آیا
نہیں
یہاں علت کے بارے یہاں صرف پوچھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب میں کیا فرمایا تو یہاں دیکھو سوال علت کے بارے میں نہیں تھا تو جواب میں بھی علت نہیں اسی طرح زعم العوازل انہوں نے گمان کیا ہے میرے بارے میں کہ میں سختیوں میں ہوں یہاں بھی سوال علت کے بارے میں نہیں تو جواب میں بھی علت ذکر تو لازمی بات ہے سوال میں علت ہوگی تو جواب میں آئے گی تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ثانی کے اندر علت بھی ذکر ہے کہتے ہیں اس کا تعلق ثانی کی ذات سے نہیں ہے اس کا تعلق سوال سے ہے معلوم ہوا سوال میں علت پوچھی گئی تھی اسی لئے کیا کی گئی علت بیان کی گئی وَوَجْهُ تَفَصِّيَنْ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الشَّرْحِ کہتے ہیں اس سے چھٹکارے کی صورت ہم نے لکھی ہے کس کے اندر شرح کے اندر بھئی شرح کی طرف آپ کیا کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں وہاں ہم نے تفصیل لکھی ہوئی ہے خلاصہ آپ کے لئے بیان کر دیتا ہوں مولانا کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے سوال علت کے بارے میں ہے یہاں پر کیا ہے تو پہلے میں بھی علت بیان ہوئی ہے دوسرے میں بھی پہلے میں کیا تھا زید کے ساتھ احسان کیا بھئی کیوں زید کے ساتھ احسان کیوں کیا جو جواب کیا دیا علت پوچھی یا نہیں پوچھی زید کے ساتھ احسان تو جواب کیا آیا احسان کے لائق جواب دے لیکن دوسری میں آپ نے کیا کہا قدیم دوست احسان ہی کے تو پہلی میں صرف سبب پتا چلا ثانی کے اندر سبب کے بھی سبب کا پتا چل گیا یہ فرق آیا پہلی میں علت کا پتا چلا اور دوسرے میں علت کی بھی علت کا پتا چل گیا کیسے دیکھو پہلے میں کیا کہا زید کے ساتھ احسان کیا کیوں کیا احسان احسان کے لائق ہے ثانی میں بھی یہی بات ہوئی صدیق کل قدیم اہل ذالک آپ کا پرانا دوست اسی کے اور صدیق کل قدیم سے کون مراد ہے کون مراد ہے تو زید اس کے لائق ہے یہاں بھی جواب آیا یا نہیں آیا پھر سوال پیدا ہوا کہ زید کیوں لائق ہے اس کے تو جواب کیا آیا کیونکہ وہ آپ کا پرانا دوست ہے تو پہلی میں صرف یہ پتا چلا کہ زید اس کے لائق ہے دوسری میں یہ بھی پتا چل گیا کہ زید اس کے لائق تو پہلی میں صرف سبب کا پتا چلا ثانی میں سبب کے بھی بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی وَقَدْ يُحْذَفُ صَدْرُ الْإِسْتِنَافِ فِعْلًا كَانَ وِسْمًا کبھی کبھار صدر استیناف کو استیناف کے پہلے حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو جیسے يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ رِجَالٌ جی ہماری تلاوت قرآت کیا ہے يُسَبِّحُ لَهُ اس قرآت کے مطابق رِجَالٌ کیا بنتا ہے يُسَبِّحُ کے لیے فاعل تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی کس میں گھروں میں بالغدو والآصال صبح اور شام کے وقت کون بیان کرتے ہیں رجال ان بہت سے لوگ بھئی تو دیکھو یسبح اور ایک قرات ہے مجھول مولانا یسبح لہو تسبیح بیان کی جاتی ہے اللہ کے لیے گھروں میں صبح اور شام سوال پیدا ہوا کون تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی تو جواب دیا گیا یسبح رجال ان کون تسبیح بیان کرتے ہیں بہت سے آدمی تسبیح بیان کرتے ہیں تو دیکھئے جواب تھا یسبحہ رجالن تو اول حصے کو کیا کر دیا گیا یسبحہ کو کیا کر دیا اور صرف اس کے فاعل کو باقی رکھا سوال یہ پیدا ہوا نا کون تسبیح کرتے ہیں جواب کیا آیا یسبحہ بہت سے لوگ تسبیح بیان تو یسبحہ کو حذف کیا اور اس کے فاعل کو باقی رکھا فی من قرآہا جنہوں نے کیا کیا ہے پڑا ہے اس کو مفتوحة الباء کس کے ساتھ ہے با کے فتحے کے ساتھ کا انہو قیل گویا کہ کہا گیا من یصبحہ کون کیا کرے گا کون تسبیح بیان کرتے ہیں فقیل کہا گیا رجال ایصبحہ رجال لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں تو دیکھا صدر استئناف کو کیا کر دیا گیا حذف کر دیا گیا وعلیہ اور اسی پر ہے نعم الرجل او نعم رجلا زید علی قول ایک قول پر بھئی نعم الرجل زید کی ترکیب آتی ہے بھئی نعم فعل فاعل مدا الرجل اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم زید مخصوص بالمدا ہے وہ کیا ہے مبتدا ہے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ ایک ترکیب آگے نعم الرجل کیا بنا خبر مقدم زید کیا بنا مبتدا مؤخر یہ مخصوص بالمدا ہے یہ ایک ترکیب یہاں کوئی حذف ہے نہیں اس ترکیب سے ہماری بحث نہیں دوسری ترکیب سے بحث ہے نعم الرجل زید نعم فعل الرجل فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ الگ ہو گیا کلام یوں ہوا نعم الرجل بڑا اچھا آدمی ہے سوال ہوا کون ہے اچھا آدمی جواب دیا گیا ہوا زید وہ کون ہے تو ہوا کو حذف کر دیا اور زید کو باقی رکھا اور کلام یوں بن گیا نعم الرجل زید تو اصل میں کیا تھا نعم الرجل ہوا زید تو دیکھو ہوا زید یہ کس کا جواب ہے سوال کا اور اس کا صدر پہلا حصہ کیا ہے حذف ہے اور اسی پر مبنی ہے نعم الرجل یا نعم رجل نعم رجلان میں بھی اسی طرح ہے مولانا نعم فعل فاعل مدا ہوا ضمیر اس کے اندر مبہم ممیز رجلان اس کے تمیز ممیز تمیز مل کر جملہ فعلیہ اور آگے زید جو آ رہا ہے وہ اصل میں کیا تھا ہوا زید ایک قول اسی لئے کہا علی قول کس بنا پر ایک قول پر یہاں اور بھی ترکیبیں ہیں مولانا بعضوں نے الرجل سے زید کو کیا بنایا ہے بدل بنایا بعضوں نے کیا بنایا حذف بیان بنایا بعضوں نے کہا زید مبتدا ہے اور اس کی خبر آگے محذوف ہے وہ کیا ہے ممدوح زید ممدوح وغیرہ یہ دو ترکیبیں آپ یاد رکھیں کافی ہیں تو نعم رجل علی قول ایک قول پر اے علی قول من یجعل المخصوص بالمدح خبر مبتدا محذوف اس قول پر جو بناتے ہیں مخصوص بالمدہ کون تھا زید اس کو کیا بناتے ہیں خبر مبتدئین مبتدہ محذوف کی خبر ای ہوا زید ویجعل الجملۃ استئنافا اور بناتے ہیں جملے کو استئناف ایسا استئناف جوابا لسؤال عن تفسیر الفاعل المبہم کہ وہ جواب ہے کس چیز کا لسوال عن تفسیر الفاعل المبہم جو کس کے بارے میں ہوا تھا فاعل مبہم کی تفسیر کے بارے میں جو سوال ہوا تھا اس کا جواب بھئی وقد يحذف الاستئناف كله اور کبھی کبھار سارے کے سارے استئناف کو حذف کر دیا جاتا ہے اب آگے پھر بتلا رہے ہیں بھئی ابھی پہلے کیا بتایا کبھی کیا کرتے ہیں صدر استئناف کو حذف کرتے ہیں پہلے حصے کو اب بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں پورے استئناف پورے جملے کو حذف کر دیتے ہیں پھر اس کی دو صورتیں ہیں یہ جو حذف کیا اس کا کوئی کبھی قائم مقام بنائیں گے اور کبھی قائم مقام بھی نہیں بنائیں گے دیکھئے وَقَدْ يُحْذَفُ الْاِسْتِئْنَافُ كُلُّهُ کبھی کبھار سارے استئناف کو حذف کر دیا جاتا ہے اِمَّا مَا قِيَامِ شَئِن مَقَامَهُ یا کسی چیز کو اس کے قائم مقام کرنے کے ساتھ ہوگا جیسے زعمتم ان اخوتکم قریش لہم الف لیس لکم الاف تمہارا یہ گمان یہ شاعر ہی جو بیان کر رہا ہے بنو اسد والوں کی بھئی یہ کوئی قبیلہ تھا عرب کا انہوں نے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے قریش کے ہم پلہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان کے بھائی ہیں بھئی انہی کی طرح ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ تم ایسا گمان نہ کرو قریش کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں تم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے بھئی زعمتم ان اخوتکم قریش تم نے یہ گمان کیا کہ تم بھائی ہو کس کے قریش کے لہم الفن ان کے لیے مانوسیت ہے مولانا الفن کس کو کہتے ہیں مانوسیت ہے رغبت ہے ای ایلافن فی الرحلتینی ان کے لیے رغبت ہے. پھر رحلتین المعروفتین، دو سفروں کی جو معروف ہیں. قریش کیا کرتے تھے مولانا؟ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے کس کی طرف؟ شام کی طرف. بھائی تو یہ دو سفر تھے، اور اللہ نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، لِإِلَافِ قُرَيْش، اسی کی طرف اشارہ ہے الف ان کے اندر، کہ ان کے لیے مانوسیت اور رغبت ہے. دو سفر ہیں جو اللہ نے ان کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان کر دی ہیں، رکاوٹیں دور کر دی ہیں، ان لوگوں میں ان کی عزت ہے، کوئی ان کو چھیڑتا وغیرہ بھی نہیں ہے. تو لہم الف ان کے لیے مانوس رغبت ہے، ایلاف فی الرحلتین یعنی ان کے لیے رغبت، یہ رغبت ہے دو معروف سفروں کے اندر، تجارت کے اندر. رحلتن فی الشتاء الی الیمن، ایک سفر کس کی طرف ہے؟ سردیوں میں یمن کی طرف ہے. ورحلتن فی الصیف الی الشام، اور دوسرا سفر گرمیوں میں شام کی طرف ہوتا ہے. ولیس لکم ایلاف، اور تمہارے لیے کوئی الف الف ایک معنی ہے، بالکل معنی الف 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 موالفت، ان سب کا ایک معنی ہے مانوسیت. اچھا تمہارے لیے مانوسی نہیں ہے، اے موالفت فی الرحلتین المعروفتین یعنی تمہارے لیے کوئی رغبت نہیں ہے دو معروف سفروں میں. کانہ قیلا، گویا کہ کہا گیا، زعمتم ان اخوتکم قریش، سوال یہاں سے پیدا ہوا، یہ پہلا جملہ، لہم الف لیس لکم الاف، یہ آگے دوسرا تیسرا جملہ آ رہا ہے. تمہارا یہ گمان ہے کہ قریش کیا ہے؟ تمہارے بھائی ہیں. کانہ قیل، سوال پیدا ہوا، اصدقنا ام کذبنا، کذبنا کیا ہم نے سچ بولا گمان کیا یا جھوٹا گمان کیا؟ فقیل، جواب دیا شاعر نے، کذبتم، تم نے کیا کیا؟ تو کذب تم جملہ استیناف ہے، یہ تو ذکر ہی نہیں. کہتے ہیں بھائی حذف ھذا الاستیناف، اس کو حذف کر دیا گیا سارے کے سارے کو. واقیم قوله لہم الف ولیس لکم الاف مقامہ، اور لہم الف اور لیس لکم الاف، یہ سارے کو اس کا کیا کر دیا؟ مقام کر دیا. کیوں؟ لدلالتہ علیہ، کہ یہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے بھائی، دلالت کر رہا ہے، دلالت. سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کے لیے مانوسیت ہے، رغبت ہے، اور عزت و احترام ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور تمہارا ایسا کوئی قافلہ جاتا نہیں، تو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. او بدون ذالک، یہ اس کے علاوہ ہوگا، یعنی کسی کو قائم مقام نہیں بنایا جائے گا اور استیناف کو حذف کر لیا جائے گا. اے قیام شئین مقامہ، کسی چیز کو اس کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا. اکتفان بمجرد القرینتی، اور اکتفا کیا جائے گا صرف قرینے پر ہی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فنعم الماہدون، کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں زمین کو، کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. سوال پیدا ہوا کون ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ نحنو، لیکن اس نحنو کو حذف کر دیا گیا. مخصوص بالمدہ کو کیا کیا گیا؟ اور مخصوص بالمدہ کی ابھی کیا ترکیب اوپر ذکر ہوئی تھی؟ خبر بنے گا، اور کیسے بنے گا؟ ہوا زیدن تھا، تو یہاں کیا بنائیں گے؟ ہم نحنو، تو ہم نحنو یہاں پر پورا استئناف حذف کر دیا گیا، صرف نعم الماہدون آیا. اے نحنو علی قول، یعنی نحنو ایک قول کی بنا پر، اے من یجعل المخصوص خبر المبتدائی، جو بناتے ہیں مخصوص کو مبتدا کی خبر، اے ہم نحنو. ولما فرغ من بیان الاحوال الاربعات المقتضیت للفصل، یہ تو مولانا یہ فصل کے چار مواقع تھے، فصل کے چاروں مواقع بھی ذکر کیے، اس کے بعد استیناف کی بات ہے، استیناف کے بارے میں بھی بتلایا کہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، اور یہ تین قسم پر ہوتا ہے، پھر دو قسم پر ہوتا ہے کہ کبھی شروع میں صفت آتی اور کبھی اسم آتا ہے، پھر اس کے بعد بتایا کہ اس کے شروع کو کبھی حذف کر لیتے ہیں، اور پھر کبھی بتایا اس کے پورے کو کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں، اور جب پورا حذف کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس کا قائم مقام بناتے ہیں اور کبھی نہیں بناتے. اب بتلا رہے ہیں وصل کے بارے میں. وَأَمَّلْ وَصْلُ، کتنی صورتیں تھیں؟ چھ. وصل کتنی صورتوں میں تھا؟
دو.
کون سی؟ کمال انقطاع مع ایہام اور توسط، توسط ہو دو جملوں کے اندر والا، نہ تو کامل طور پر منقطع ہیں اور نہ کامل طور پر اتصال. وَأَمَّا الْوَصْلُ لِدَفْعِ الْإِحَامِ، باقی وصل جو کیا جاتا ہے کس لیے؟ دفع، یہ کون سی صورت ہے؟ مع ایہام والی. بھئی دو جملے تھے، دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع، کرنا کیا چاہیے تھا؟ فصل کرنا، دونوں جملوں میں کوئی تعلق نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فصل کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم فصل کرتے ہیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے. کس کا؟ تو خلاف مقصود کا وہم پڑنے کی وجہ سے ہم فصل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں. وَأَمَّا الْوَصْلُ لِدَفْعِ الْإِحَامِ كَقَوْلِهِمْ لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ، لَا وَأَيَّدَ. بھئی کسی نے آپ سے کہا یہ کام ایسا ایسا ہے، آپ نے جواب میں کہا لا ایسا، وَأَيَّدَكَ اللَّهُ، اور اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی تائید کرے. اب دیکھئے پہلا جملہ ہے لا، لا سے مراد مضمون جملہ. دوسرے نے کیا پوچھا تھا؟ کیا ایسی بات؟ آپ نے کیا کہا؟ لا، یعنی ایسی بات
نہیں.
ایسی بات، یہ انشاء یا خبر ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ خبر ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب خبر دے رہے ہیں اس کو کہ ایسا
نہیں.
آگے جو ایدک اللہ کہا، یہ خبر ہے انشاء ہے؟ انشاء ہے، یہ دعا ہے. اور خبر اور انشاء میں کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے. لہذا کیا چاہتا تھا یہ مقام؟ فصل. تو وہ نہ ذکر کیا جاتا، لیکن اس کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم پڑتا تھا. خلاف مقصود یہ کہ آپ کا مقصد تو ہے ایدک اللہ، اس کو دعا دینا، لیکن وہ کو ذرا نکال دیں کیا بن جاتا ہے؟ لا ایدک اللہ، اللہ آپ کی تائید، یہ تو بددعا بن جائے گی، اور بددعا مقصود ہے. تو یہاں چونکہ فصل کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم پڑتا تھا، اس لیے کیا کیا گیا؟ وہ لے کر آئے. فَقَوْلُهُمْ لَا رَدٌ لِكَلَامٍ سَابِقٍ، یہ جو لا آیا ہے مولانا، یہ کلام سابق کا رد ہے. کما اذا قیل هل الامر كذلك، کہا گیا کیا معاملہ ایسا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے. تو یہ جملہ اخباریہ ہے مولانا، اور ایدک اللہ جملہ انشائیہ دعائیہ ہے. ان دونوں کے درمیان کمال انقطاع ہے، لیکن عطف کیا گیا اس پر. کیوں؟ کہ ترک عطف وہم ڈالتا ہے کہ یہ دعا ہے. علی المخاطب، کس پر؟ مخاطب پر بد دعا ہے، بد دعا ہے. دعا کا صلہ علی آ جائے تو یہ بمانے بد دعا کے ہوتا ہے مولانا. بِعَدَمِ تَعِیدِ، کس کے ساتھ بد دعا ہے؟ عدم تائید کے ساتھ. مَا أَنَّ الْمَقْصُودَ دُعَاءُ لَهُ بِالتَّعِیدِ، حالانکہ مقصود، باوجود اس کے مقصود کیا ہے؟ اس کے لئے دعا ہے تائید کے ساتھ. فَأَيْنَمَا وَقَعَ هَذَا الْكَلَامُ، پس جہاں بھی واقع ہو جائے اس قسم کا کلام، فَالْمَعْتُوفُ عَلَيْهِ هُوَ مَزْمُونُ قَوْلِهِ اللَّهِ، وہ لا کے قول کا کیا ہوتا ہے؟ لا کا کیا ہوتا ہے؟ مضمون ہوتا ہے. لا کا کیا ہوتا ہے؟ بھئی ما قبل میں لا نے کس پہ دلالت کی؟ ما قبل والے کلام کی نفی پہ دلالت کی. تو وہی کلام وہاں پر منفی کیا ہوگا؟ مراد ہوگا، وہ معطوف علیہ ہوگا. بھئی بھئی لا و ایدہ، وہ کس لیے آتا ہے؟ عطف کے لیے. تو ایدہ کاللہ کا عطف لا پہ تو ہو نہیں سکتا، بلکہ کس پر ہوگا؟ لا کے، لا کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے جی؟ بھئی جو سوال ہوا، اس سوال کی، اس میں جو بات پوچھی گئی تھی اس کی نفی پہ دلالت کر رہا ہے. تو وہ جو منفی ہے وہ کیا ہوگا؟ معطوفن علیہ ہوگا. فَأَيْنَمَا وَقَعَ هَذَا الْكَلَامُ، تو جہاں بھی ایسا کلام واقع ہو جائے، جہاں والا نا لا اور جملہ دعائیہ جمع ہو جائیں، فَالْمَعْتُوفُ عَلَيْهِ وَمَزْمُونُ قَوْلِهِ لَا، معطوف علیہ مضمون ہوگا، کس کا؟ لا. وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفْ عَلَى الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْكَلَامِ، یہ اعتراض ہے علامہ زوزنی پر، جنہوں نے یہاں پر کیا کہا تھا؟ دیکھئے ایک انہوں نے غلطی کی تھی، اس کے علامہ تفتدانی رد کریں گے. اور بعض علماء جب وہ واقف نہیں ہوئے، کس پر؟ معطوف علیہ پر واقف نہ ہوئے، فی ھذا الکلامی، اس کلام کے اندر، کون سا کلام؟ لا و ایدہ، تو انہوں نے نقل عن الثعالبی، انہوں نے نقل کیا امام ثعالبی سے، یہ امام لغت گزرے ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ چوتھی صدی کے امام لغت ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، قیمتی کتابیں، آج بھی علماء ان سے استفادہ کر تو نقل کیا گیا ہم سالبی سے حکایتن مشتملتن، نقل کیا انہوں نے علامہ زوزنی نے امام سعالبی سے ایک حکایت نقل کی، مشتملتن علی قولہی، جو ان کے اس قول پر مشتمل تھی. قلت لا وایدک اللہ، امام سعالبی کی کتاب میں کیا آیا ہے؟ قلت لا وایدک، تو علامہ زوزنی کہتے ہیں یہ ایدک اللہ کا عطاف قلت لا پر ہو رہا ہے، قلت پر ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے؟ قلت پر ہو رہا ہے. وزعم، اور یہ گمان کیا کہ ان قوله وایدک اللہ عطف علی قوله قلت، یہ کس پر عطف ہے؟ قلت پر. ولم یعرف، اور یہ بات نہیں جانی بھائی علامہ زوزنی نے، انہ لو کان کذالک، اگر معاملہ ایسا ہوتا، لم یدخل الدعاء تحت القول، تو یہ دعا قول کے تحت واقع نہ ہوتی. یہ پہلا اعتراض ہے کہ اگر یہ معنی ایدہ کا عطف کس پر ہوتا، تو معلوم ہوا یہ قلتو کا مقولہ نہیں، قلتو کے تحت نہیں ہے، بلکہ قلتو پر کیا ہے؟ عطف ہے. حالانکہ یہ تو مقولہ ہے قلتو کا، کہ میں نے کہا نہیں اور اللہ آپ کی مدد کرے. تو پہلا اعتراض، سمجھ میں آیا اعتراض بھائی؟ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْكِ الْحِكَايَةَ فَحِينَ مَا قَالَ لِلْمُخَاطَبِ لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْتُوفٍ عَلَيْهِ. اور دوسری بات کہ اگر وہ یہ حکایت نہ کرتے، کیا حکایت نہ کرتے؟ قلتو، اگر ان کی بات میں یہ قلتو کا لفظ نہ ہوتا، تو پھر صرف یہ ہوتا لا و ایدک اللہ، تو پھر بھی معطوف علیہ چاہیے تھا یا نہیں؟ چاہیے تھا. اور وہاں تو ذکر نہیں، اور جب وہاں ذکر نہیں تو پھر تو معطوف بھی صحیح، تو کلامی باطل ہوا. حالانکہ معطوف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ معلوم ہوا یہ کلام تو کثرت سے واقع ہوتا رہتا ہے لا و ایدک اللہ، تو اس کے لیے معطوف کیا نکالیں گے؟ ما قبل لا کا مضمون ہوگا. وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْكِ الْحِكَايَةَ فَحِينَ، تو اگر وہ حکایت نہ کرتے، یعنی یہ قَالَ کا لفظ نہ کرتے، فَحِينَ مَا، پس اس وقت، قَالَ لِلْمُخَاطَبِ، جب وہ کہتے کیا مخاطب سے، لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْتُوفٍ عَلَيْهِ، تو اس کے لئے ضروری تھا کیا ہونا؟ معطوف علیہ کا ہونا. خلاصہ یہ سمجھ میں آگیا بھئی کہ کبھی کبھار خلاف مقصود کے وہم کو دور کرنے کے لیے فصل نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں، وصل کرتے ہیں. تو اس پر پھر اشکال ہوا کہ اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ یہ تو وہ حرف عطف، اس کے لئے معطوف علیہ چاہیے. تو علامہ طبرانی نے کیا بتلایا کہ لا کا مضمون ہے بھئی، جس چیز کی وہ نفی کر رہا ہے وہ یہاں پر معطوف علیہ ہے. اور علامہ زوزنی کا رد کیا کہ انہوں نے کیا وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے، تو انہوں نے امام سعالبی کی ایک روایت نقل کی حکایت، اور اس کے اندر قلتو کو کیا بنایا؟ معطوف علیہ. کہتے ہیں اس صورت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قلتو کا پر اگر عطف کر دیں تو یہ ایدک اللہ قلتو کا مقولہ نہیں بنے گا، حالانکہ یہ بھی اس کا مقول، اور دوسری خرابی یہ کہ جہاں پر قلتو ذکر نہ ہو، اگر امام سعالبی قلتو ذکر نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ حالانکہ اس کے لئے تو معطوف علیہ کا ہونا ضروری ہے. معلوم ہوا یہ جو معطوف علیہ ہوتا ہے وہ لا کا مضمون ہوتا ہے. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.